بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اور اللہ ہی نے آسمان سے بارش کو برسایا پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالیں بہ پڑیں فاحتمل السیل زبد الرابیہ پھر پھولا ہوا جھاگ پانی کے ریلے نے اپنے اوپر اٹھا لیا. جن چیزوں کو زیور یا دوسرے سامان بنانے کے لیے آگ میں یوکیدون تپائے جاتے ہیں ان میں بھی پانی کی جھاگ کی طرح کھوٹ نکلتا ہے. مثلہ پانی کی جھاگ کی طرح. کذالک یضرب اللہ الحق اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو. فاما الزبد فیذہب جفاء جو باطل کی طرح ہے زبد فیذہب جفاء وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. زبد کے معنی ہے جھاگ. پس جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ اور جو لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے وہ زمین میں قائم رہتا ہے. اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے آج پڑھی گئی. اس سورت میں شروع سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب سورۃ الرعد شروع ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا. پھر اس کو بیان کرتے کرتے آگے اللہ پاک نے معاد کو بیان فرمایا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. چونکہ مکہ کے کافروں کا یہ بلیو نہیں تھا مر گئے ختم دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اسی سورت کے اندر میں آگے بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا کہ میرے حبیب کو میں نے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے چلتے چلتے اللہ پاک نے توحید اور شرک کے مسئلے کو بیان فرمایا اور پھر اس کے دلائل بھی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں مڈل آف دا رمضان سے. آپ چونکہ بھول گئے ہوں گے اس لیے تھوڑا یاد دہانی کراتا ہوں مختصر طور پر کہ اس سورت کو اس طریقے سے اللہ پاک نے شروع کیا کہ پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد معاد کے مسئلے کو بیان فرمایا، رسالت کو بیان فرمایا، توحید اور شرک کے مسئلے کو واضح طور پر سمجھایا، اور دلائل کو دے کر عقلی اور نقلی دونوں دلیل کو، خاص طور پر عقل دلائل میں نے آپ کو کافی سمجھائے قرآن کی آیتوں کے، پھر آگے اللہ نے اپنے خالق اور رب ہونے کو سمجھایا، اور پھر فرمایا کہ توحید کی مثال کیا ہے اور شرک کی مثال کیا ہے. توحید کی مثال کو بنائی سے اللہ پاک نے سمجھایا، اور شرک کی مثال کو نابینا سے سمجھایا. تو پھر دوسری مثال دی، توحید کی مثال کو نور سے سمجھایا، اور شرک کی مثال کو ظلمت سے اس کو سمجھایا. آج کے سبق میں اب وہی حق اور باطل کے درمیان میں جو کشمکش ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ حق اور باطل، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، باطل ٹیمپرری ہوتا ہے اور حق ہمیشہ رہتا ہے. حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل کی عمر متعین ہے، محدود ہے، اور حق ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت میں بھی، اور جنت تک حق کو باقی رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ پاک نے اس کو دنیا میں نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک سمجھایا کہ حق کے مقابل میں باطل ہوتا رہا، باطل کی شکل میں ابلیس آیا، تو حق کی شکل میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. باطل کی شکل میں نمرود آیا، تو حق کی شکل میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. باطل کی شکل میں قارون آیا، فرعون آیا، حق کی شکل میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. باطل کی شکل میں ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، عتیبہ آیا، شیبہ آیا، یہ سب آئے، لیکن حق کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی قائم رہے گی، حق پر باقی رہے گی، اور حق پر باطل کا مقابلہ کرتی رہے گی. ولا یخافون لومت لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی. یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. جب کبھی بھی باطل اپنا سر اونچا کرے گا، تو کہیں نہ کہیں اللہ پاک باطل کو مٹانے کے لیے حق کو ظاہر فرماتے ہیں، اور باطل کی مثال اللہ دے رہے ہیں جھاگ کے ذریعے سے، اور سونے اور چاندی پر آنے والا ابھرنے والا پانی جو ویس ہو جاتا ہے اس سے، اور اصل چیز کو اللہ پاک حق سے سمجھاتے ہیں. اس آیت میں اسی کو بیان فرمایا ہے. اور سب سے پہلی تفسیر جو ہے، امام رازی نے، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں بیان فرمائی، اور انہی سے سارے مفسرین نے اپنی اردو تفاسیر میں لیا ہے. ان سے پہلے کسی بھی مفسر نے اس آیت کو نہیں سمجھایا جس طریقے سے امام رازی نے سمجھایا ہے. امام رازی فرماتے ہیں، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اللہ پاک نے برسایا. وہ برسایا یا برستا ہے یا برسائے، فرمایا اس کی مثال قرآن ہے، کہ اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم کو نازل کیا، جیسے انزل کے معنی ہے آسمان سے، آسمان سے اللہ پاک نے پانی کو برسایا، آسمان سے قرآن آیا. معلوم ہوتا ہے قرآن کی مثال پانی کی طرح ہے. اور پھر آگے چل کر فسالت اودیتم بقدرہا، اودیہ وادی کے اندر وہ پانی پھیل گیا، اودیا یہ جمع ہے وادی کی، ویلیز جس کو کہتے ہیں، دو پہاڑ کے درمیان یا ندی یا نالے جہاں کہیں ہو، پانی پھیل گیا بے قدرہا، اس کی استعداد کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، جس کی یہاں وادی کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں دل ہے، دل تو پانی کی مثال قرآن ہے، فرمایا اللہ نے قرآن کو اتارا نازل کیا، اب جس کے دل میں جتنی استعداد ہے اس استعداد کے مطابق اس نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، ہر ایک تو سیم ذہین والے ذہن والے تو نہیں ہوتے، ہر ایک میں فرق ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی میڈیم درجے کا، کوئی اعلیٰ درجے کا ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا ذہین ہوتا ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اچانک بارشوں کی وجہ سے، بہت بارشیں ہوئی، اس کی وجہ سے سیلاب آیا، سیلاب آیا۔ اب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جھاگ، بلبلے، خش و خاشاک، تنکے اوپر بہہ کر چلتے ہیں، پانی کے اوپر بہتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، سیلاب جب آتا ہے تو اوپر وہ تنکے جو ہوتے ہیں بہتے ہیں۔ اب تنکوں کو چھوڑو، اب تو گاڑیاں بھی بہہ جاتی ہے، گاڑیاں بھی بہہ جاتی، تنکوں کو چھوڑو، یہ دنیا ہی تو ہے، یہ تنکا بھی دنیا ہے، گاڑی بھی دنیا ہے، یہ سب کچھ ہے دنیا، اس کو بہا کر لے جاتا ہے، اور پھر پیچھے پیچھے وہ جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے جو کچھ کیچڑ وغیرہ رہتا ہے اس میں وہ مادہ ہوتا ہے جس سے پھر اناج اور غلہ اور بہترین گراس اور اچھی چیزیں اگ نکلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، قرآن اللہ پاک نے اتارا، پھر اللہ پاک نے جس جس کے جتنی استعداد ہے اتنی استعداد کے مطابق قرآن اس کے سینے میں گیا، سمجھا، دماغ سے سمجھا، دل میں اتارا، پھر اس میں شکوک و شبہات ہونے لگے، آدمی ہے، شک ہوتا ہے، ذہن میں آتے ہیں بہت سارے اشکالات، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرما اللہ کے حبیب بہت شکوک ہے، بہت شبہات ہیں میرے سینے میں، میرے ذہن میں، آپ اس کو رفع دفع کر دیجئے، اللہ کے حبیب نے اس کے سینے میں ایک ہاتھ مارا، ایسا سینے میں ہاتھ مارا، ابی ابن کعب فرماتے ہیں جیسے کوئی پرندہ نکل کر کے میرے ذہن سے اڑ کے بھاگ گیا، سارے ہی شک و شبہ ختم ہو گئے اور میرے دل میں قرآن بیٹھ گیا، ابی ابن کعب فرماتے ہیں۔ اب یہ جب یہ شک اور شبہات ہوتے ہیں تو ہم کسی مفسر قرآن کی تفسیر میں بیٹھتے ہیں یا کسی استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، دیکھو ہم دنیا کی بات کو تو فوراً مان لیتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن نبی اور قرآن پر تو شک و شبہات بہت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بس وہی ذہن کے اندر میں سوال آتا رہتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے، لیکن کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کر اس سوال کو حل نہیں کیا۔ فرمایا جب تم بیٹھے اور سمجھے، سمجھنے کی وجہ سے جو شک اور شبہات تھے کسی بھی چیز کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کی برکت سے وہ شک اور شبہات ختم ہو گئے۔ یہ مثال فخر الدین رازی دیتے ہیں، پھر آگے ایک بات بیان فرماتے ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اور اس کو ٹائم نہیں ملا اللہ کے سامنے مانگنے کا، دعا کرنے کا، تو اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کو مانگنے والے سے زیادہ دے گا۔ ان مسئلتی، جو مجھ سے سوال کرنے سے عاجز رہا، نہیں مان سکا، چونکہ قرآن کو سمجھ رہا ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں، میں تھوڑا سمجھ لوں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک۔ اس لیے قرآن کی سمجھنے کی اور سمجھانے کی بڑے فضائل ہے، بڑے فضائل. لیکن یاد رکھو قرآن کی تفسیر ایک عجیب چیز ہے, قرآن کا ترجمہ عجیب چیز ہے. جب آدمی اس میں بیٹھے اس کا ہوش بھی ہو دل بھی حاضر ہو. ان فی ذلک, اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان فی ذلک لذکرا, میرے اس قرآن میں نصیحت ہے, میرے اس قرآن میں فائدے ہیں, نصیحتیں ہیں. وہی لفظ دوسری جگہ ہے, وذکر فإن الذکرا, ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب, جس کا دل بھی حاضر ہو قرآن میں سمجھنے کے لیے. لمن کان له قلب, اس کا دل بھی حاضر ہو, او علق السمع, اور اس کے کان بھی حاضر ہو, وہو شہید, اور خود بھی حاضر ہو. تین چیزیں بیان فرمائی اللہ پاک نے, خود بھی حاضر ہو قرآن کی تفسیر میں, خود بھی موجود ہو, اس کے کان بھی وہاں موجود ہو کیا سن کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کا دل بھی وہاں موجود ہو. ورنہ بیٹھے یہاں پر ہے ساری تب, ہمارے استاد کہتے تھے عجیب بات, تصور میں سب کچھ ہے پہلو ہے خالی, تصور میں سب کچھ ہے پہلو ہے خالی, بیٹھا بیٹھا خام و خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے اور اس کے پہلو میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ تین چیز حاضر ہے, اگر آدمی اوپر سے بارش برستی ہو اور اتنا بڑا برتن ہے اور میں نے اس کو الٹا رکھ دیا بالکل, اب چاہے منو من بارش برس جائے اس برتن میں ایک قطرہ بھی آنے والا نہیں ہے. اب یہ قرآن تو آسمان سے اترا پانی کی شکل میں, اب اترا, اب ہمارے دل بھی حاضر ہو, کان بھی حاضر ہو, ہم بھی حاضر ہو, تو یقیناً قرآن کی برکت دل کے اندر میں بیٹھے گی, اندر میں آئے گی, قرآن آدمی سمجھ جائے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے امام رازی نے اس مثال کو بیان فرمایا. یہاں اللہ پاک نے دو مثالیں دی ہے, دو مثال. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها, آسمان سے بارش برسی, فسالت اودية بقدرها, اور پھر وادیاں بہنے لگی اس کے اندازے اس کی طاقت کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, زبد کا ایک معنی عطیہ بھی ہے, گفٹ. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا عن زبد المشرکین, نہینا عن زبد المشرکین, مشرکین کے ہدیے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کوئی موقع ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے مسئلہ ہی لے کر چلے جاؤ کہ اب لینا ہی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہوگا اللہ کے حبیب کے سامنے, اس لیے منع کر دیا ہوگا. ورنہ اگر کوئی مشرک کوئی کافر دینی کام کے لیے اپنے کچھ فائدے کے لیے کچھ غریب کے لیے کسی یتیم کے لیے دے دے تو لے لو, کوئی حرج نہیں ہے, مسئلہ تو صاف ہے فقہ کا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں زبد کا ایک معنی ہے عطیہ, اور دوسرا معنی جو یہاں پر ہے وہ جاگ ہے, جاگ, بلبلے ہیں وہ, ٹنکے ہیں, بہت سارے معنی ہیں اس کے. اور رابیہ, رابیہ کا ایک معنی ہے وہ سود, وہ مال جو بالکل زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں. اور رابیہ وہ سانس پھولنے والی بیماری کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے ربا, یعنی وہ جس کو سانس پھولتے ہو جب آدمی چلے اور سانس پھولنا شروع ہو جائے, تھک جائے, بیٹھ جائے, اس کو بھی عربی میں رابیہ کہتے ہیں. اور یہاں پر رابیہ اس کے معنی ہے وہی ٹنکے, وہی جاگ, وہ اوپر کی طرح چل رہے ہیں, جو ایکسٹرا ہے نا وہ اوپر کی طرف بہ رہے ہیں, اس کی طرف بھی اشارہ کیا یہاں پر. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آئے, اللہ کے حبیب ہم تو سفر کرتے ہیں اس لیے ندی نالے جو ہوتے ہیں اس کا پانی پاک ہوتا ہے, سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے, وہ کثیر تعداد میں, اس لیے بہت زیادہ ہے اس لیے پاک ہے. تھوڑا ہو اور اس کا رنگ بو مزہ بدل چکا ہو وغیرہ, اس بہت سارے مسائل ہیں, تو ایسے صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے. داؤد ظاہری تو کہتے ہیں وغیرہ تو کہ اگرچہ اس کے رنگ بو اور مزہ بدل جائے پھر بھی پاک ہے, تو پھر پیشاب ڈال کے ہی پیتے رہو اس کو, ناپاک ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ اس لیے صحابہ کرام آئے اور آنے کے بعد پھر اللہ کے رسول سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس وضو کا پانی, پینے کا پانی تھوڑا ہوتا ہے, میٹھا پانی. اب اس کو ہم وضو میں استعمال کریں گے تو پھر ہم پیئیں گے کیا؟ کیا ہمارے لیے یہ سمندر کا پانی استعمال کرنا جائز ہے وضو کے لیے؟ چونکہ بعض صحابہ کرام کا قول ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے, جہنم ہے, جو اللہ پاک نے بیان فرمائی, خصوصاً ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ فرماتے ہیں, فرمایا جہنم نیچے ہی ہے. جہنم کہاں ہے؟ سمندر کے نیچے ہے. یہ سافلین جس کو کہتے ہیں نا, اللہ کے حبیب نے فرمایا ہوا طہور ما, اس کا پانی پاک ہے, وحل میتتا, اور اس کے مردار حلال ہے. پھر اس پر بہت زیادہ مسائل ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک رات میں 100 مسائل نکالے اس پر سے, 100 مسائل نکالے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت سارے مسائل ہیں. خیر مجھے تو بیان کرنا تھا کہ صحابہ کرام, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھاگ وغیرہ چلا جاتا ہے, وہ جتنا پانی ہوتا ہے یہاں ٹھہر جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسالت اودیتم بقدرہ, وہ نالوں میں پانی رہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہے, جب بارش بہت ہوتی ہے تو اس نالوں کو پور کر لیتا ہے, یعنی بھر جاتا, وہ نالے بھی بھر جاتے ہیں. تو اب نالوں سے اوپر سے پانی چلتا ہے, تو اب کیا, وہ جاگ اور خشو خاشاک اور تنکے اور بلبلے بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور دوسری مثال دی ہے نا, اوپر والی مثال میں پانی سے مراد حق ہے اور جاگ سے مراد باطل ہے. اور دوسری مثال میں اب کیا کہہ رہے ہیں, آگ کے اندر ہلیا ڈالا جاتا ہے. ہلیا کے معنی زیور, سونا چاندی ڈالا جاتا ہے. تانبے کو ڈال کر پگھلاتے ہیں نا, پگھلاتے ہیں, لوہے کو پگھلاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو پگھلا کر پھر کیا ہے, اس کے سامان متاعن زبد مثل, اس کے معنی بہت ساری چیزیں. اب کیا کرتے ہیں, آپ سونی کے پاس چلے جاؤ, جبیری کے پاس چلے جاؤ. یہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یوکیڈونا کا ترجمہ کرتے ہیں ڈھونکنا. ڈھونکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت پرانا اردو ترجمہ ڈھونکنا. آپ نے اپنے جو برے لوگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں چولہے ہوتے تھے, اب تو گیس کوکر وغیرہ کے سسٹم ہے. جو پرانے حضرات وہ جانتے ہیں, انڈیا پاکستان وغیرہ میں چولہے ہوتے تھے اور اس میں یہ اپلے اور اس طریقے سے کچھ لکڑیاں رکھتے تھے, پھر اس پر پھونک مارتے تھے اندر میں. یہ پھونکنا ہے, یہ ڈھونکنا ہے. یہ پھونکتے آگ جلتی ہے اور پھر اس کے اندر میں پھر اور زیادہ لکڑیاں رکھتے ہیں. تو شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ڈھونکنا, کہ یہ لوگ جو جویری لوگ جو ہوتے ہیں, سونا بنانے والے, سونے کو صاف کرنے والے, یہ پھر ایسا ان کے پاس ہوتا ہے بھٹی, اس میں سونا ڈالتے ہیں, پھر اس میں ڈھونکتے ہیں, پھونکتے ہیں, پھر اس سے. اب تو زمانہ آگے بڑھ گیا ہے, آپ کی بہت سارے اب تو وہ لائٹ والی وہ چیزیں ہوتی, اس میں ڈالتے تو وہ پگھلتا ہے, پھر اس میں جو اوپر پانی آ جاتا ہے, پانی اوپر آ جاتا ہے, بالکل جو نکمی چیز ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, جس کو کھوٹ کہتے ہیں. یہ کھوٹ اوپر آ جاتا ہے, سونا نیچے رہ جاتا ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے قرآن کریم یہ حق ہے, اللہ کے نبی کی احادیث یہ حق ہے, شریعت حق ہے, ہدایت حق ہے, یہ سب کے سب نیچے رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, اور اوپر جو چیز آئے گی وہ سوکھ جائے گی, ختم ہو جائے گی, بہ جائے گی, چلی جائے گی. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال کو بیان فرماتے ہیں. حق کیا ہے؟ یاد رکھو حق ہمیشہ باقی رہے گا. ان الباطل کان زہوقا وزہق الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق جب آئے گا, جاء الحق وزہق الباطل, تو باطل دم دما کر بھاگنے والا ہے. ان الباطل کان زہوقا, حق کے مقابل میں باطل زور نہیں لگا سکتا, اگر لگائے گا تو بھی ٹیمپرری. یاد رکھو یہ کفر, یہ شرک, یہ نفاق, یہ معاصی, طرح طرح کے قسم کے گناہ, یہ بدعات, یہ ساری کے ساری چیزیں جھاگ ہے جھاگ, یہ جھاگ ہے جھاگ, یہ کھوٹ ہے کھوٹ. اگر بندے نے اپنے دل کو صاف کیا,
توبہ کی اور اللہ کی طرف جھک گیا، ہدایت کی طرف جھکنے لگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو یہ سارے باطل دم دما کر کہاں سے، دل سے نکل کر، دماغ سے نکل کر یہ بھاگ جائیں گے، سینہ پھر کینے سے نہیں اللہ کے نور سے بھر جائے گا، اللہ کے ذکر سے بھرے گا، اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء، وہ جھاگ وہ کھوٹ سکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب جو باقی رہ جائے گا وہی کام آنے والا ہے۔ یہ دنیا میں اسی لیے علماء فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کو سمجھایا، فرمایا چونکہ پانی حیات دنیا ہے، قرآن حیات اخروی ہے، پانی سے انسان دنیا میں جیتا ہے، قرآن سے اللہ اس کی آخرت کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے امام رازی فرماتے ہیں میں نے پانی کو قرآن سے مثال دی ہے، کہ یہاں اللہ قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے آسمان سے برسایا، ورنہ بارش تو پھر بھی وہ کلاؤڈ سے ہوتی ہے، بادلوں سے ہوتی ہے، من السما ہے، من السما۔ دوسری ایک تفسیر ہے سبحان اللہ، وہ بھی عجیب ہے، فرمایا اس سے بارش ہی ہے، بارش ہی ہے، دوسری حدیث سے سمجھا رہا ہو، وہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی زمین کی تین قسمیں ہیں، زمین کی تین قسمیں ہیں اور انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں، انسانوں کی بھی۔ اب یہ جو پانی سمجھا رہے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، جب گرمی ہوتی ہے تو یہ بخارات سمندر کے اوپر سے، بخارات یعنی پانی کے اوپر اندر سے پانی یہ جاتا ہے اور بادل میں بادل بنتا ہے، اس کا کلاؤڈ بنتا ہے، گویا بادل پانیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ پورا گویا اوپر سمندر چلا گیا، وہ بادل تیار ہو گئے اور پھر اس میں سے اللہ کے حکم سے کیا ہے، بارش۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بارش تو ہوتی ہے بادلوں سے، لیکن من السما کیوں کہا یہاں، آسمانوں سے تو بارش نہیں ہوتی، فرمایا بارش بھی آسمان والے کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، اتنی ہی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سمجھ لو، فرمایا کہ زمین کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ زمین ہے کہ اس پر یہ آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پانی کو کھینچ لیتی ہے، یہ پانی اندر ہو چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے اور پھر اس سے قسمہ قسم کے اناج اور نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں وہ پیداوار ہوتی ہے، دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں۔ دوسری وہ زمین ہے کہ خود پانی کو اندر جذب نہیں کرتی، پانی کو اندر لیتی نہیں، لیکن پانی کو روک تو لیتی ہے، اپنی گود میں بھر لیتی ہے، جانے نہیں دیتی ہے، یہ ندی نالے وغیرہ بھر جاتے ہیں، یہ زمین اندر میں جذب نہیں ہوتا، پانی کو روک لیتا ہے۔ اور تیسری جو ہے، نہ پانی کو اندر لیتا ہے اور نہ پانی کو روکتا ہے، یہ تیسری زمین ہے، جیسے پہاڑ پر پانی گرا، نہ تو اندر اور نہ تو روکنے والا، وہ تو نیچے گر جاتا ہے، چکنے پتھر پر گر گیا، ٹائلز پر گر گیا، وہ تو پانی کیا ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، نسیم منسیہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چلو نسیم منسیہ سے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز آدمی پڑھ لیتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر یہ جب جاتا ہے بستر میں تو پورے دین کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر بات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، کھانا بھی کھا کے سب لائٹ وغیرہ آف کر کے سو جاتے ہیں، گویا اب یہ سارے دین کے تذکرے کیا ہو گئے، نسیم منسیہ۔ فرمایا ایک دن آئے گا تو دنیا میں رہے گا، 10 دن 12 دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 15 دن، تیرے دفن ہونے کے بعد تیرے تذکرے ہوتے رہیں گے اور پھر تو نسیم منسیہ ہو جائے گا، لوگ تجھے بھول جائیں گے، کوئی تجھے یاد کرنے والا نہیں ہے. یہی پہاڑ پر، چٹان پر، پتھروں پر، ٹائلز پر جو پانی ہوتا ہے، یہ پانی بھی سوکھ جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، اندر میں نہیں جاتا، یہ نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے. فرمایا انسان کی بھی تین قسمیں ہیں کہ آسمان سے اللہ نے وحی کو اتارا اور قرآن کو اتارا، اللہ کے حبیب کو بھیجا، اللہ کے حبیب کے اوپر احادیث کو اتارا. یہ قرآن ایک بولنے والا اور ایک خاموش قرآن، اللہ پاک نے دو قرآن عطا فرمائے ہیں، ایک بولنے والا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور ایک خاموش قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے. یہ دو قرآن ہے. فرمایا وہ انسان بھی ہے جس نے اس قرآن کو اور احادیث کو اپنے اندر جذب کیا، اپنے اندر لیا، تو یقیناً یقیناً وہ کیا ہوگا، بہت زیادہ اپنے آپ کو فائدہ مند سمجھے گا، صحیح راستے پر چلائے گا، صحیح راستے پر اپنا رخ رکھے گا، حرام سے، برائیوں سے، پریشانیوں سے بچتا رہے گا. اور دوسرا وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر میں پانی اترا ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس زمین کی طرح جس نے پانی کو روک لیا، خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، سب جگہ بیان کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، فراں اور فراں اور فراں، خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، دوسرے کو فائدہ دیتا ہے. چلو ایک وہلے میں یہ بھی صحیح ہے، کم سے کم کسی کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے. اور تیسرا وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ خود بھی نہ اوروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. تو اسی آدمی کے بارے میں کہا وہ اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں پانی اندر بھی نہیں جاتا اور پانی جمع بھی نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں پیارا وہی ہے، محبوب وہی ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اس لیے اللہ آگے فرما رہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اللہ اس کو زمین میں جمع دے گا. اللہ اس کو کہاں جمائے گا؟ زمین میں جمائے گا. جس کے اندر صلاحیت ہوگی نا، صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں جمنے والا نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. آج دیکھو مسلمانوں میں ایک وقت وہ تھا کہ جن کے اندر جمنے کی ہر چیز کی صلاحیت ہوتی تھی، وہ بناتے تھے، یہ کرتے تھے، ہر چیز میں مسلمان آگے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے پیر کو جما دیا. اب جاؤ ہسپتال چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، عام فوج میں چلے جاؤ، کہیں بھی، یہ سوئی سے لے کر بڑے مشین تک یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. مسلمانوں نے اپنی صلاحیت کو کھو دیا، ختم کر دیا، یہ ختم ہو گئی دنیا کی ساری چیزیں. اور اب تو مسلمان محنت کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، یہ وقت آ چکا ہے آرام. اور آج کے اگر ایک طالب علم کو دیکھو، پوری رات اگر اس نے جاگ لیا تو پھر ایک ہفتے تک سوئے گا، میں نے بڑی محنت کر لی ہے، پورے ہفتے سو جائے گا، میں نے بڑی محنت کی ہے دین کے بارے میں. آپ دنیا میں دیکھو کتنے طلبا فارغ ہو رہے ہیں، ہزاروں وفاق المدارس میں چلے جاؤ، 15,000 20,000 25,000 30,000، ہمارے ہندوستان میں چلے جاؤ ایک ایک مدرسے میں 10,000 12,000، یہ ہر سال اس میں سے کتنے فارغ ہوتے ہیں پوری دنیا کا سن لو، کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں صرف 5% ہوتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں، ورنہ ساروں کو آپ بٹھا کر پوچھو کہیں سے کہ پورے قرآن کا ترجمہ سنا، اس کو ترجمہ بھی نہیں آئے گا. 8 سال 9 سال رہا، کھا پی کر زندگی گزار دی، لیکن کوئی محنت نہیں کی، کوئی کسی قسم کی صلاحیت کو حاصل نہیں کیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد ٹہل رہے تھے، چل رہے تھے، مولانا ابو الکلام آزاد کے ساتھ 500 آدمی چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ علم ٹہل رہا ہے، یہ علم کو دیکھو جو ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے، یہ علم ہے، اگر یہ قرآن پر بات کرے تو ختم نہیں کرتا، ایسا لگے یہ صاحب قرآن، یعنی ایسا ہے جیسے بڑا مفسر ہے، اور حدیث پر بولے تو ایسا جیسا کہ بہت بڑا محدث ہے، اور اگر علم اصول حدیث پر بولے تو ایسا لگے اس سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے جو اصول حدیث پر بات کرے، لغات پر بات کرے تو سبحان اللہ. ہمارے اساتذہ ایسے گزرے ہیں، جب بات کرتے تھے تو ختم نہیں ہوتے تھے، اور پورے سال میں ترمذی شریف کے 5 صفحے صرف پڑھاتے تھے، لیکن اتنا کلام کرتے تھے نہ معلوم ان پر علم کہاں سے آتا تھا، بولتے ہی رہتے تھے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، پورا ایک ایک سال میں صرف 5 صفحے پڑھایا، اتنا علم اللہ پاک نے ان کو دیا. ایسا محنت ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو ہمارے اکابرین کی. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جن کو کالے میاں کہا کرتے تھے لوگ, کالے میاں, وہ چونکہ تھوڑے سانولے کالے قسم کے تھے, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کالے تھے, کالو کہتے تھے لوگ, کالو خوشی میں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو محبت میں کالو کہتے تھے. ماں نے ہار اٹھا کر دعا کہ اللہ میرا بچہ اس کو کوئی ایسا ہنر دے دے کہ اس کا کالو پن ہی ختم ہو جائے, نور پن آ جائے. اب یہ کالو کو دیکھو, یہ کالو کو دیکھو, اتنی محنت کی, دارالعلوم دیوبند میں چلے گئے داخلے کے لیے, تو مدرسے والوں نے کہا ہمارے یہاں جتنے بچے ہیں وہاں دیوبند کے رہائش والوں نے دو دو بچے کو کھلانے کا انتظام کر لیا ہے, اب کوئی گھر باقی نہیں ہے جس میں تم کو رکھا جائیں کہ تمہیں کھلائیں دوپہر اور شام میں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, میں اپنا بندوبست کر لوں گا, لیکن داخلہ تو دے دو. کہا ٹھیک ہے. کہتے حضرت خود فرماتے ہیں شام کو عصر کے بعد مغرب بعد جب منڈیاں مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی تو میں چھلکے اٹھا کر لاتا تھا, اس کو ڈھو کر میں کھا لیتا تھا, کہیں ابال کر کے کھا لیتا تھا, کہیں سبزیاں ہوتی اس کو ابال کر میں کھا لیتا تھا. اس طرح میں نے کئی سال تک علم حاصل کیا, ایسا علم حاصل کیا کہ جس کی خدمت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور نعمانی جیسے بڑے بڑے ڈھرندر ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے کہ اللہ نے ان کو اتنا نور دیا ہے کہ وہ کالو پن ہی ختم ہو گیا. محنت یہ تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو, اپنے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضرت مجھے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے. فرمایا ٹائم نہیں ہے, اس گاؤں میں ایک درس دیتا ہوں, یہاں سے سفر کر کے دوسرے گاؤں میں وہاں درس دیتا ہوں, پھر فلاں جگہ درس دیتا ہوں, فلاں جگہ درس دیتا ہوں. فرمایا حضرت کوئی حرج نہیں ہے, آپ جب یہاں درس ختم کر دو, وہاں درس دینے کے لیے جاؤ, جب آپ اپنی سواری پر بیٹھ جاؤ, اپنی اٹھنی پر بیٹھ جاؤ, آپ کی سواری بھاگے گی, میں آپ کے پیچھے کتاب لے کر بھاگوں گا, آپ فرماتے رہے میں علم حاصل کرتا رہوں گا. یہ تھے وہ لوگ. بقی ابن مخلد کو دیکھو, سبحان اللہ, اتنا بڑا محدث بنا ہے جبکہ تاجر تھا. وہ گیا امام احمد بن حنبل کے پاس, لوگوں سے پوچھتا گیا کہاں ہے مکان, تو کسی نے کہا یہ ہے. کہا ٹھیک ہے, وہاں پر اس زمانے میں بادشاہ نے کہا تھا امام احمد بن حنبل کو مسجد میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی, نظر قید کر لیا تھا, گھر میں ہی رہے, لیکن اب یہ اس کے گھر میں جائے گا سیکھنے کے لیے تو یہ بھی پکڑا جائے گا. تو جا کر کے کیا دروازہ کھٹکھٹایا, کہا مجھے اجازت نہیں ہے کچھ بھی کہنے کی. کہا حضرت کوئی حرج نہیں ہے, میں پورا دن گاؤں کے اندر میں گھومتا رہوں گا جھولی پکڑ کر برتن میں, اور بھیک مانگوں گا لوگوں کے گھر میں کہ مجھے اللہ کے واسطے کچھ دے دو. ایک سال تک اس نے بھیک مانگی. جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا, جب لوگ کیلولہ کرتے تھے, تو امام صاحب کے دروازے پر آتا تھا, دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, امام صاحب نکلتے تھے. اگر کوئی نہیں ہوتا تو امام صاحب ان کو ایک حدیث بیان فرما دیتے تھے, یہ حدیث کو پڑھ لیتا تھا, سیکھ لیتا تھا, پھر چلا جاتا. لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے تھے کہ اتنا جوان ہٹا کٹا ہو کر بھیک مانگتا ہے. کہا میں پورا سال بھیک مانگتا رہا لیکن میری نیت صحیح تھی کہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا حدیث کو سیکھنے کا, تو میں ایک سال تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے اس طریقے سے میں نے حدیث کو سیکھا ہے. محنت تو ان لوگوں نے کی ہے. آج کل کے طلبہ کو دیکھو, او گونگی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا ہے, سمجھ ماری بات, ظہر عصر کو بھی نہیں پڑھا سکتا ہے, مغرب عشاء تو دور گھبراتا ہے, مصلے پر جانے سے گھبراتا ہے, 10 منٹ بیان کرنا ہو تو گھبرا جاتا ہے, قرآن کا ترجمہ, قرآن کی ایک آیت سمجھانا ہو تو گھبرا جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, ہم نے محنت ہی نہیں کی ہے. اس لیے کہ من طلب العلا سہر اللیالی, جو راتوں کو جاگے گا, جو جاگے گا وہ پائے گا, وہ علم کو حاصل کرے گا, علم کو ضرور حاصل کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے. خیر میں بہت آگے نکل گیا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یہ ہر جگہ دیکھ لو, یونی میں دیکھ لو, کالج میں دیکھ لو, اسکولوں میں دیکھ لو, اور ان میں سے 1%, 2%, ظاہری بات ہے اچھا نکلتا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, بڑا ماہر ہو جاتا ہے. ہزاروں ڈاکٹر, ہزاروں لوگ ڈاکٹری کا کام کرتے ہیں, لیکن ایک ہے بڑا ماہر ہو گیا, وہ پہاڑ کے اوپر چوٹی پر بھی رہتا ہو لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ اس کے پاس ہے, اگر اللہ خود کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں جمائے گا، زمین میں جمائے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، آخری آیت پر لیتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، جن لوگوں نے اپنے مالک کا کہا مانا. اب یہ حق اور باطل کو اللہ نے سمجھایا، اب اللہ آگے سمجھا رہے ہیں مختصر میں، کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی اچھی باتوں کو مان لیا، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے حق کو نہیں مانا، باطل کی طرف چلے گئے، کسی نے حق کو مانا کسی نے نہیں مانا. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مان لیا ان کے لیے تو اللہ نے بہت ہی بے شمار باتیں اللہ نے بیان فرمائی. للذین احسن الحسنا وزیادہ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة، جنہوں نے حق کو مانا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پوری دنیا بھر کر سونا لے کر آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، اللہ سے کہے گا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے پوری دنیا بھر کر تو سونا مجھے دے گا، تو مشرک ہے کافر ہے، دے دے گا؟ ہاں دے دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ دے. فرمایا تو جھوٹا ہے، میں نے کہا تھا تجھے ماں کے آدم کے پیٹ سے نکال کر کے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو نے میرے ساتھ شرک کیا، آج تو دنیا بھر کر مجھے سونا دے گا، قبول نہیں ہے، جاؤ جہنم میں چلا جا. اگر تو حق والا کلمہ لے کر میرے پاس آتا تو کامیاب ہو جاتا. اللہ اسی کو کہہ رہے والذین لم یستجیبوا له، جو حق کو قبول نہیں کرتے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے، کتنی کیا چیزیں، کتنے ڈالرز ہیں، کتنے پاؤنڈز ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی، کیا نہیں ہے دنیا میں، جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ معه، اور اس کے مانند اور بھی لے آئے، اللہ اکبر، لفتدوا بہ، اور وہ فدیہ میں دے دے، رینسم میں، کہ اللہ اس کو لے لے، مجھے معاف کر دے، جہنم میں نہ بھیج لے. اللہ کہہ رہے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب تو بہت ہی خطرناک ہوگا. من نوکش من الحساب فقد ہلک، جس کا حساب لیا گیا وہ تو پکڑا گیا ہے. اس لیے میرے نبی ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابیں یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا. حضرت عمر بھی یہی کہتے تھے، اے میرے نبی برابر سرابر، اللہ برابر سرابر ہو جائے قیامت کے دن تو بھی کافی ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، کم سے کم عراف میں تو رہوں، نہ جنت میں نہ جہنم میں، بس تو جاؤں گا. یہ تو کون کہہ رہے ہیں امیر المومنین، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی کی صلاحیت رکھنے والا ہے تو عمر ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا شمار کہاں ہوگا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک بغیر حساب کے ہی معاف کر دیجئے گا، ورنہ پھر اگر پکڑے گئے تو ختم ہو جائے گا. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں اور اس کی بے شمار باتیں بیان فرماتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ بارک وسلم تسلیم یا ارحم الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہم پر کرم فرما دے. اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے اے اللہ ہم بیٹھے ہیں، الہ العالمین ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے، شکوک و شبہات ختم فرما دے. اللہ شکوک و شبہات ختم فرما دے. اے اللہ آخرت پر ایمان کامل نصیب فرما، جنت پر جہنم پر ایمان کامل نصیب فرما، پل صراط کے بارے میں ایمان کامل نصیب فرما. تیرا حساب کتاب ہوگا تو اپنا تو حساب کتاب لے گا، اس پر ایمان کامل نصیب فرما. قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اے اللہ اس پر ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. الہ العالمین شکوک و شبہات کو دور فرما. الہ العالمین قرآن کو ہمارے سینے میں جما دے، ہمارے دماغوں میں جما دے، ہماری زندگیوں کو ہدایت والی بنا دے، ہدایت والی بنا دے، صلاحیت والی بنا دے، خود بھی فائدہ اٹھائے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، ایسی زندگی نصیب فرما دے. مرتے دم تک دین کی لائن کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور اسی پر موت بھی نصیب فرما.
فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ برے حساب سے ہماری حفاظت فرما، برے حساب سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین حساب یسیر نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، اعلیٰ اولاد کو نیک بنا، اللہ ہمیں عفو عافیت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، عالم دین بنا، عالم دین بنا، نیک اور دائی بنا، اے اللہ مخلصین میں سے ہم سب کو بنا، ہمارا بیتنا قبول فرما۔ یہ دور دور سے لوگ آتے ہیں تیرے قرآن کی محبت میں، اللہ تیرے قرآن کی محبت کے صدقے سب کی مغفرت فرما، سب کی ضروریات پوری فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے بدن کو حاضر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا کان بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، اللہ اب تو ہدایت قرآن اے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ اتار دے، اتار دے، اور تیرے نیک اور صالحین بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، بری زبان والوں سے ہماری حفاظت فرما، بری نظر والوں سے ہماری حفاظت فرما، بکواس کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عزت نصیب فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، کینسر اور ٹی بی والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اور اے اللہ مرتے دم تک ایسی بات کہنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، قرآن کو سمجھتے سمجھاتے ہوئے ہمیں موت بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔